ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فآمنت بالله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ حج کے اس آخری رکوع کا مطالعہ آج آخری آیت تک پہنچ گیا ہے. چھ آیات میں سے پانچ کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے, اگرچہ پانچویں آیت کے بارے میں ایک بات مزید ہے جس کی طرف آج مجھے توجہ مقبول کرانی, لیکن ذہن میں یہ امور ضرور تازہ کر لیجیے کہ ان چھ آیات میں قرآن مجید کی دعوت کا لب رباب اور اس کا خلاصہ آ گیا ہے. اس میں بھی یہ حکیمانہ تقسیم نظر آتی ہے کہ پہلی چار آیات میں خطاب ہے یا ایھا الناس سے, اور قرآن کی دعوت عمومی یعنی دعوت ایمان اس کا ملخص ان میں آ گیا. دوسری دو آیات میں خطاب ہے ان سے جو ایمان کا دعویٰ کریں, یا ایھا الذین آمنوا, اور ان میں قرآن کی دعوت خصوصی یا دعوت عمل کا مکمل اور جامع تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے. پھر ان میں بھی ایک تقسیم جو پہلی یعنی پانچویں آیت سے وہ تقاضے ہیں کہ جو اللہ تعالی کی توحید اللہ کی ربوبیت پر ایمان کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں. اور آخری یعنی چھٹی آیت جو ہمارا آج کا اصل موضوع ہے اس میں اصل فوکس جو ہے وہ اس تقاضے پر ہے جو ایک مسلمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئے ہوتے ہیں. پانچویں آیت میں جس بات کی طرف میں مزید چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ مبذول ہو وہ یہ ہے کہ جو چار فعل امر وہاں آئے ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعل الخیر. ہم نے انہیں یوں تقسیم کیا کہ پہلے تین کا تعلق ہے حقوق اللہ سے، رکوع سجود عبادت، اور آخری کا تعلق ہے حقوق العباد سے، وفعل الخیر، خیر الناس من ينفع الناس، الخلق عیان الناس، خلق خدا کی محبت اور اس کی خیر خواہی، جس کے لیے عربی کی ایک بہت ہی زیادہ اصطلاح ہے نصح، نون سواد اور سے، جس کے لفظ نصیحت بنا، نصح عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے کے خالص ہو جانے، نصح ہے خلوص و اخلاص. چنانچہ وہ حدیث اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تین النصیحہ، تین تو کل کا کل نصیحت یعنی خلوص اور اخلاص کا نام ہے. یہ خلوص اور اخلاص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا تو ہم اردو یا فارسی میں اسے وفاداری سے تعبیر کریں، اور جب خلق کے ساتھ ہوگا تو خیر سازی سے تعبیر کریں. چنانچہ صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، حضور یہ خلوص و اخلاص کس سے، یہ وفاداری اور خیر سازی کس کے ساتھ؟ تو جوابن آپ نے ارشاد فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم، اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ وفاداری، اور مسلمانوں کے قائدین ائمہ سربراہوں اور ان کے عوام کے ساتھ ایسا. یہ ہے وہ نصح جو تقاضا ہے اس کا کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ کل خلق اللہ کی کے کنبے کے مانند ہے تو پھر اس نصح اور خیر خائی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. اس کے میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ دو حصے ذہن میں کر لیجیے. آج جو اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دو نہیں تین. پہلا حصہ کیا تھا؟ بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی خبرگیری، مریض کا علاج معالجہ بلکہ عیادت، اس کو بھی ایک بہت بڑی نیکی سے تعبیر کیا گیا. اس میں بھی ہمارے دین کی تعلیمات میں جو وسعت ہے اس کا تصور اس سے کیجئے کہ حضور نے اس کو اس قدر پھیلایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تصب تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ تو، اپنے بھائی سے اگر آپ کشادہ روئی کے ساتھ اور متبسم چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ. اس لیے کہ کوئی آپ سے ملنے آیا یا اچانک ملاقات ہوئی اور آپ نے ابوسن قمطریرہ بن کر اس سے بات کی تو اس کا اثر اس پر بھی تو ہوگا، اس کی طبیعت میں بھی تکبر سا پیدا ہو جائے گا، وہ شاید پشیمانی ہو جائے کہ میں خاصہ کیوں آیا، میں نے یہ کیوں تکلیف دی. اور اس کی بجائے اگر اس کے باوجود کہ بتاؤ آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ واقعی یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بے وقت آئے ہیں اور میرے کسی کام میں مخل ہو گئے ہیں، یہ ہوتا ہے انسانی معاملات میں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی طبیعت پر جبر کر کے ان سے ملاقات کرتے ہیں کشادہ روئی کے ساتھ، متبسم چہرے کے ساتھ، اس کی طبیعت میں بھی ایک انشراح اور انبساط پیدا ہوگا، یہ بھی صدقہ. تو یہ ہے وہ پہلی منزل. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج میرے اس بیان کرنے میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، تین میں ایک، ایک میں تین، یعنی ارکعوا واسجدوا فاعبدوا اس کو تو ہم جمع کر سکتے ہیں. یہ ایک معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. اور یہ جو ہے وفعل الخیر اس میں تین ہے. پہلا یہ, دوسرا انسانوں کی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش, جو ابدی زندگی ان کی خیر خواہی کا بہت اہم تقاضا ہے. پہلی بات میں نے عرض کی تھی وہ تو انسانیت کا تقاضا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام معاشروں میں آپ کو وہ تصور تو مل جائے. دوسری چیز ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سے ہماری آنکھ کھل گئی ہے کہ ایک اور عالم ہے, اصل زندگی وہ ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, تو ان کی عاقبت سنوارنے کی فکر. اب تیسری بات اور اس میں ایڈ کیجیے, تو میری جمعے کی شام کی تقریر کا موضوع تھا ڈاؤن ہال میں, یہ انسان جو اس دنیا میں ہے کسی نہ کسی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ نظام اگر جانے مانا ہے اس میں ناانصافیاں ہیں, حق تلفیاں, اونچ نیچ ہے. یہ وہ چیز ہے کہ یہ بھی تو ایک بوجھ دباؤ ہے انسانوں پر. آپ ایک ایسے نظام کا تسلسل برداشت کرتے ہیں کہ جس میں غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, اور صرف اپنی خیرات جا کر غریبوں میں بانٹ آتے ہیں, تو یہ تو ایک بڑی ہی ستم ظریف کی بات ہے. ان کے لیے اصل خیر یہ ہوگا کہ اس ظالمانہ نظام کو ختم کرے جو ان کی اس غربت کو پرپیچویٹ کر رہا ہے, اس میں اضافے کا موجب ہوا ہے. لہذا اس ظالمانہ نظام کو ختم کرنا, اس کے لیے جدوجہد, اس کے لیے کوشش, یہ بھی در حقیقت اسی انسانی خیرخواہی کا تقاضا ہے. میں نے وہ تعبیر کردار والی اپنی بحث میں بھی یہ چیز گنوائی تھی. پھر جو فلسفے کے اعتبار سے دور فقادر و مطلوب میں بحث آئی اس کے لیے موجود تھی کہ انسان اپنی اس فطری جو اس کی فطرت کا جو تقاضا ہے اور داعیہ ہے شدید اللہ سے محبت, اگر وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو محبت کرتا ہے کسی نہ کسی شے سے, اپنی ذات سے, دنیا سے, دولت سے, شہرت سے, وطن سے, قوم سے, یا اس سے اوپر انسانیت سے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو انقلابی لوگ ہیں دنیا میں, تجزیہ کیجئے تو ان کے اس پورے طرز عمل کا محرک کیا ہے. وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے اور صحیح نظام یہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنے مغالطے میں ہیں, ایک اور غلط چیز کو انہوں نے صحیح سمجھ لیا. یہ مغالطہ ایک طرف, لیکن ان کا محرک کیا ہے؟ محرک تو یہی ہے کہ اس غلط نظام کو ختم کیا جائے. استیصال, استیصال کے معنی کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ لینا. اصل کہتے عربی میں جڑ کو, استیصال جڑ سے اکھیڑ, اور اس کی جگہ پر جو ان کے نزدیک عادلانہ نظام ہے اس کو قائم کیا جائے. تو در حقیقت یہ انسان کی محبت, انسان دوستی اور انسان کی خیرخواہی کا کرتا. یہی چیز جب ہم اپنے ہاں لائیں گے اس جگہ پر تو یہ تیسری منزل ہو جائے گی اس خدمت خلق کی. بھوکوں کو کھلاؤ, ان کے تن ننگے ہیں انہیں ڈھانپو. وہ تصور بنیادی, لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرو. وہ جو خاص طور پر ہمارے ہاں اولیاء اللہ صوفیاء کرام کا صدیوں تک ایک نظام تھا, اور اس سے آگے یہ کہ اگر کوئی ظالمانہ نظام ہے, استحصالی نظام ہے, جابرانہ نظام ہے, وہ نظام کے جو انسانوں کی اکثریت کو ڈھور اور ڈنگر بنا رہا ہے,
ان کی انسانیت کو کچل رہا, ان کے احساسات کو کند بنا رہا, انہیں کولو کے بیل اور بار برداری کے اونٹوں کی سطح تک لا رہا, اس نظام کو ختم کر کے. میں پھر دہراؤں گا وہ جملہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا, انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی عین خدمت خلق ہے, یہ بھی فعل الخیر کا کی بلند ترین چوٹی ہے. تو معلوم ہوا کہ اب وہ تصور جو ہے مکمل ہو. اب آئیے اگلی آیت کی طرف. یہ آیت ذرا غور کیجیے, اپنے حجم کے اعتبار سے تقریباً مساوی بن جاتی ہے بقیہ پوری پانچوں آیات, کم سے کم چار کے تو بالکل مساوی. بڑی اہم آیت ہے, بڑی مفصل آیت ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اور جد و جہد کرو اور کشمکش کرو, فی اللہ, یا تو اس کو للہ کے ہم معنی سمجھیے اللہ کے لیے, اور یا اصل میں یہ مترادف اور مخفف ہے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. لیکن یہ جد و جہد اور یہ کشمکش کتنی ہو, اہم ترین بات جو یہاں آ رہی ہے اس کو نوٹ کیجئے. یہ جو اس رکوع کے دو حصے ہیں ان میں جو مناسبت ہے, پہلے حصے میں آیا تھا ما قدر اللہ حق کا قدری, اور یہاں آیا جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد. یہ جوہد, یہ کشمکش, یہ جدو جوہد اتنی ہونی چاہیے جتنا کہ اللہ کا حق ہے. یہ عجیب ہے بات کہ انسان کے فکر اور ذہن اور اس کے شعور کی بلندی, اس کا نقطہ عروج جو ہے وہ کیا ہے, معرفت خداوندی, جیسا کہ اس کی معرفت کا حق ہے. یاد آ رہی ہے وہ حدیث, ما عرفنا کا حق کا معرفت, یہی ہوگا تو پھر ما عبدنا کا حق کا عبادت, اس کا ایک نتیجہ وہ ہوگا اور ایک نتیجہ یہ ہوگا جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد. محنت, مشقت, کوشش, جد و جہد, ایثار, قربانی کتنی, جتنی کہ اللہ کا. اب پہلے تو اسی پر غور کر لیجئے, پھر میں لفظ جہاد پر آؤں. جیسے پانچویں آیت میں بھی لعلکم تفلحون پر پہلے بحث ہوئی تھی. انسان سوچے مجھ پر کس کس کا کتنا کتنا حق ہے, میرے پاس محدود توانائیاں ہیں, محدود وقت ہے, محدود صلاحیتیں, یہ تین چیزوں سے باہر, یا محدود مالی ذرائع ہیں, چار جمع کر لی. توانائی جو ہے وہ زیادہ میں فزیکل اعتبار سے بول رہا ہوں, قوت, انرجی, قوت کار. صلاحیت زیادہ مانوی اعتبار سے شے ہے, ذہانت, بکالت, معاملہ فہمی, دور اندیشی, پلاننگ, اور پھر وقت اور مال. یہ وقت اور مال آپس میں جڑے ہوئے ہیں, وقت صرف کر کے پیسہ بناتے ہیں اور پیسہ صرف کر کے ہم دوسروں کا وقت حاصل کر لیتے ہیں. بہرحال یہ چار چیزیں ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہیں محدود پیمانے پر, اسی کو لگانا ہے اور کھپانا ہے. لیکن سوال یہ کہ کلیمنٹ کون کون ہے, اس پر کون کون دعوے دار ہے حق کے. اب ایک تو ہمارا اپنا نفس ہے, پریزرویشن آف دی سیلف کے لیے بھی,
بھاگ دوڑ جدوجہد محنت معاش، پھر ہماری اولاد ہے، وہ پریزرویشن آف دی اسپیشیز کے دائرے کے تحت ان کی پرورش، ان کا بال نہ پوچھنا، ان کی ضروریات کے تقاضے، پھر یہ کہ ہمارے والدین بھی جب تک سر پر سایا ہے ان کا ہمیں وہ قرض اتارنا ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان کیا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا تھا. پھر یہ کہ کلیمنٹس میں قوم بھی ہے وطن بھی ہے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک نظم، واٹ آئی لیو فار، انگریزی کی نظم میٹرک میں غالباً پڑھی تھی، آئی لیو فار دوز ہو لو. جواب تو مختلف لوگ اپنے انداز میں دیں گے، لیکن یہ کہ اس وقت جو مسئلہ میرے بحث ہے وہ ہے کہ میری بھاگ دوڑ، میری جد و جہد، میری توانائی، میری صلاحیتیں، میرے پاس یہ وقت کی جو ایک محفوظ سی پونجی ہے، اس میں کون کون ہے حقدار، اور ایک اللہ بھی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ کس کا حق سب سے فائدہ. ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا ہم خود اپنے پیدا کرنے والے ہیں؟ نہیں. کیا ہمارے پیدا کرنے والے ہمارے والدین ہیں؟ نہیں. وہ ذریعہ ضرور بنے ہیں خالق اللہ. تو پہلا اور سب سے فائق حق جو ہے وہ اللہ. پھر اللہ جتنا جتنا جس جس کو دلوا دے اس نے دلوایا ہے. وہ حدیث ایک میں لائیے، ان لنفس کا علیک حقا و ان لزوج کا علیک حقا و ان لزور کا علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملنے جلنے والوں کے بھی تم پر حقوق ہیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ جو حقوق اللہ نے ان کے لیے معین کر دیے آپ نے وہ انہیں دیے، اور ایک یہ ہے کہ ان کی طبی محبت سے مجبور ہو کر آپ ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں. عملی اعتبار سے دونوں میں فرق نہیں ہے، لیکن محرک کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہوگا. وہ حدیث مبارک، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے بغض و عداوت رکھی تو اللہ کے لیے رکھی، کسی کو کچھ دیا تو اس لیے دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ ہی نے اس کے روکنے کا حکم دیا ہے. تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تقریر کی. بہرحال تمام حقوق میں فائق ترین حق اللہ کا ہے. اب آپ سوچیے کہ ہمارا کیا حال ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، یہ ایک بہت جامع عنوان بن جائے گا ہماری عملی جد و جہد کے اعتبار سے کہ اس میں کتنا کس کس کا حق ہے، اور اللہ تعالی کا حق جو ہے وہ کس طرح سب سے فائق اور سب سے مقدم ہے. اس کے لیے لفظ آیا جہاد، جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد. جہاد کو ذرا لغوی طور پر سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ اس کے ساتھ بڑے مغالطے، مغالطہ در مغالطہ اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا. مغالطہ نمبر ایک یہ کہ جہاد کے معنی جنگ ہے، اور مغالطہ نمبر دو یہ کہ مسلمان کی جنگ جیسی بھی ہو، چاہے مسلمان خود ظالم ہو، ملک گیری کی حوث کے تحت جنگ کر رہا ہو، تو ہر حال میں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، معاذ اللہ. حضور نے تو اپنے کے ساتھ جنگ کر رہے تھے لوگ، آپ کے دست و بازو بن کر، انہیں بھی کان کھول کر یہ بات سنا دی تھی کہ کوئی شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے لیے، کوئی شخص جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے اظہار کے لیے، کوئی شخص جنگ کرتا ہے کسی حمیت جاہلیہ کے تحت. جان لو ان میں سے کسی کی جنگ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ صرف اس کی جنگ ہوگی جو صرف اس لیے لڑ رہا ہو لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ اللہ کا کلمہ سب بلند ہو جائے. خدا یہ کہ ہم نے اس کو بالکل اس کے برعکس انتہا پر پہنچائی. اس کے بعد تو پہلی بات تو یہ جانیے کہ جنگ کے لیے قرآن کی بنیادی اصطلاح ہے قتال فی سبیل اللہ. جہاد ایک بہت براڈ بیس ٹرم ہے، اس کی وسیع ہے اس کی بنیاد، اس کی چوٹی البتہ قتال ہے، جنگ ہے. یعنی ان دونوں میں وہی نسبت ہوگی جو اسلام اور ایمان میں ہو، نبوت اور رسالت میں ہو. وہ کیا نسبت ہے؟ عام اور خاص. مسلمان عام، ان میں مومن جو بھی ہے وہ تو مسلم ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں. نبوت عام، رسالت خاص. جو بھی رسول ہے وہ تو لازماً نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. جہاد عام، قتال خاص. قتال تو لازماً جہاد بھی ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے. یہ ہے براڈ بیس اور وہ ہے اس کی چوٹی. قتال قتل سے بنا، جہاد جوہد سے بنا. اس میں باب ہے مفاعلہ، مجاہدہ، مقاتلہ، مباحثہ، مناظرہ، مقابلہ. یہ الفاظ ذرا ذہن میں لے آئیے، مشاعرہ. آج کل ایک اور ذرا مسالمہ. سلام حضرت حسین پر سلام. اب یہ جو باب مفاعلہ ہے اس میں بالعموم آپ کو دو خواص ملیں گے کہ دو ہوں گے فریق اس کام میں شریک، اور دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کریں. مباحثہ کیا ہے؟ دو افراد یا دو ٹیمیں بحث کرنے کے لیے پر تول کر بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر سے جو بھی آئے گا وہ فور بول رہا ہے، ادھر سے جو آ رہا ہے وہ اگینسٹ بول رہا ہے، وہ اس کی دلیلوں کو توڑ رہا ہے، یہ اس کی دلیلوں کو کاٹ رہا ہے، یہ اپنے حق میں دلائل دے رہا ہے، وہ اپنے حق میں دلائل دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ مباحثہ. مناظرہ یہی ہے، مجادلہ یہی ہے، مشاعرہ یہی ہے. ایک کس کا اتنا زور آزمائی کر رہے ہیں، کس کا کس کی غزل سب سے اونچی اور وہ حاصل مشاعرہ شمار ہو، کون مشاعرہ لوٹ لے جائے. مقابلہ دو فریق آمنے سامنے آتا. تو قتل کیا ہے؟ قتل تو ہے یک طرفہ عمل، ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا بغیر اس کے کہ دوسرے کا ارادہ ہو اسے قتل کر دیتا، راہ چلتے گولی مار دی، یہ قتل ہے. اور جب دو افراد ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے کر آ جائے، یہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہے، وہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہے، اب یہ مقابلہ ہے. اسی طرح جوہد جو ہے وہ ایک یک طرفہ عمل ہے، کوشش. جوہد کا ترجمہ صحیح ہوگا کوشش، لیکن جب دو فریق ہو ایک دوسرے کے مقابلے میں، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، نسب العین ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کا ایک اور مقصد اور نسب العین ہے، وہ اس کے لیے کوشاں ہے، تو یہ کوششیں ٹکرائیں گی کہ نہیں؟ ایک اس نظام کا علم بردار ہے، وہ چاہتا ہے یہ نظام یہاں قائم ہو، دوسرا ایک اور نظام کا علم بردار ہے، وہ کہتا ہے یہ نظام یہاں چلے، ان میں تصادم ہوگا کہ نہیں؟ تو جب جوہد جوہد سے ٹکرائے گی تو یہ مجاہدہ. اس کے لیے کوشش کے مقابلے میں اگر لفظ آپ تلاش کریں گے تو وہ ہوگا کشمکش. اور کشمکش جو ہم سے گزارنا یا جہاد بدن سے مقاتلہ یا قتال جاہدو فی اللہ حق کا جہادی کشمکش کرو اللہ کی راہ میں یا اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے کشمکش کا حق اب دیکھیے اس کشمکش کے بیچ کئی سطحے ہیں جیسے ہم نے سیل الخیر خدمت خلق کی تین منزلیں آج اپنے سامنے رکھی اسی طرح آپ اس جہاد یا مجاہدہ یا کشمکش اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے چار درجے ہیں لیکن تمثیل ذہن میں یہ رکھیے کہ جیسے تین منزلہ عمارت ہے اس کی ایک تو بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی لیکن عمارت کی استحکام کا دار و مدار تو اس بنیاد پر ہے وہ کچی ہے تو عمارت گرے ہی گرے وہ پکی ہے تو عمارت قائم رہے گی تو ایک تو ہے وہ فاؤنڈیشن بنیاد اور تین منزلیں اس کو تصور میں رکھیے تو جہاد کے یہ چار مراحل ہیں سب سے پہلا مرحلہ ہوگا اپنی شخصیت کے اندر نفس کے ساتھ کشمکش کا وقت ہے اذان ہو گئی ہے کشمکش شروع فرض جو ہے کہہ رہا ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ اٹھو چلو اور نفس کہہ رہا ہے کہ ابھی اور استراحت اور آ رہا کشمکش ہے پھر یہ کہ آپ کی صبح سے لے کر رات تک ہر ہر قدم پر سچائی یہ ہے دیانت یہ ہے امانت کا تقاضا یہ ہے مروت کا تقاضا یہ ہے شرافت کا تقاضا یہ ہے اور مصلحت کا اور منفعت کا اور مفاد کا اس کا تقاضا یہ ہے ایک کشمکش ہے جس سے ہر وقت انسان دے چاہے اس کشمکش سے مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو میرے نزدیک ان کی اردو نظموں میں جو چوٹی کی نظم ہے ذوق و شوق اس کا آخری شعر ہے فرصت کشمکش مدے ای دل بے قرار را یک دو شکل زیادہ کن گے سوئے تابدار را اللہ تعالی سے درخواست ہے کہ اپنے حسن کا مجھ پر اتنا انکشاف کر دے کہ یہ میرے اندر جو کشمکش چل رہی ہے یہ ختم ہو میں صرف تیرا ہی ہو کر رہتا ہوں کوئی اور اب ظاہر باتیں ہوگا انکشاف سے اللہ کے جلال و جمال کا انکشاف ہو جائے تو کسی اور طرف کو کہے تو دیکھے گا اسے فرصت ہی نہیں ہوگی فرصت کشمکش مدے ای دل بے قرار را یک دو شکن زیادہ کن گے تو اعتاب دار کہ میرا دل پھر کسی اور طرف متوجہ ہے تو یہ کشمکش جو ہے یہ ہے اس جہاد کی جڑ اس کی بنیاد یہ مضبوط ہوگی تو اوپر کی منزلیں بھی صحیح ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو اوپر آدمی بظاہر جو ہے وہ تعبیر کرتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ ریت کے اوپر ہے اس کی کوئی اس کے لیے کوئی استحکام نہیں اس کے لیے اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ پوچھا گیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان تجاہد نفس کا فی طاعت اللہ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو اسے اللہ کا مطیع بناؤ اب اس کو کوآرڈینیٹ کیجئے وہ جو پہلی چیز تھی ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم یہ اس کے لیے ہے کشمکش پہلی کشمکش نفس کے ساتھ کشمکش نفس ما ہم کم طرف فرعون نیس لیکن او راعون ہی راعون ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے سفر تبوک سے واپسی پر حضور نے فرمایا وہ قتال فی سبیل اللہ جو میں اب کروں گا کہ جہاد کی چوٹی ہے, اس سے واپس آ کے آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ کشمکش ختم ہو گئی. رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, یہ تو ہم جہاد اکبر سے لوٹ کر آ گئے. جہاد اکبر, مومن کی زندگی ہر لحظہ جہاد ہے, اس جہاد سے تو اس کا کوئی لمحہ خالی نہیں. اس میں یہ بھی پیش نظر ہو سکتا ہے کہ یہاں مارے آستین بیٹھے ہوئے مدینے میں منافقین, ان سے بھی تو جہاد کرنا ہے. جیسے حضرت جبرائیل نے جب غزوہ احزاب کے بعد وہ احزاب چلے گئے اور مسلمانوں نے ہتھیار کھولے, حضور نے بھی ہتھیار کھول دیے, وہ حضرت جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار کھول دیے, ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے, ابھی تو بنو قریظہ کی گوشت مالی کرنی ہے. حضور نے حکم دیا تمام مسلمانوں کو کوئی شخص نماز نہ پڑھے بنو قریظہ کے گڑھی جو ہے ان کا قلعے تک پہنچے بغیر اثر کی. معلوم ہوا کہ ایک دشمن گیا ہے دوسرا موجود, باہر کے دشمن سے جنگ ختم ہوئی, اندر کا دشمن موجود, ہمارے اپنے اندر کا دشمن, پھر ہمارے اپنے ماحول کا دشمن. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاد تو در حقیقت پہم ہے, ہر دم ہے, مسلسل. البتہ اس کو سمجھانے کے لیے پہلی جو فاؤنڈیشن ہے وہ مجاہدہ مان نفس. اس سے آگے آئیے, اب یہ جہاد اندر اگر آپ فتح مند ہو گئے, نفس کو آپ نے زیر کر لیا, اب یہ باہر نکلے گا جہاد آپ کی شخصیت سے. اس میں اب پہلی منزل جو ہے وہ کشمکش ہے نظریاتی فکری سطح پر, دعوت کا دعوت سے ٹکراؤ, اصولوں کا اصولوں کے ساتھ تصادم. آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے دین کی, تو خلا تو نہیں ہے, کوئی اور نظریات بھی ہے, ان کی علمبردار قوتیں بھی ہیں, وہ بھی دعوت دے رہی ہے اپنے نظریات. آپ کا اپنا عقیدہ توحید ہے, تو باہر اہل شرک بھی تو ہے. آپ کا رب اللہ ہے, تو دوسرے ہیں جنہوں نے ارباب من دون اللہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ خلا میں آپ یہ دعوت دے رہے ہو, دعوت دعوت سے ٹکرائے گی, تبلیغ تبلیغ کے مقابلے میں آئے گی, نظریہ نظریے کے مقابلے میں آئے گا. یہ ہے دعوت و تبلیغ کی سطح پر تصادم. تصادم تو ہے. مکے میں کیا ہو رہا تھا, وہ بھی مجاہد تھے جو توحید کی دعوت دے رہے تھے, مجاہد کی سبیل توحید. دوسری طرف پورے مکے والے جو ہے وہ کون تھے, وہ بھی مجاہد تھے, اپنے شرک کی طرف سے مدافعت کر رہے تھے, وہ ہے مجاہد کی سبیل شرک. اس کا نقشہ قرآن مجید میں دو جگہ کھینچا گیا, خاص طور پر ان نوجوانوں کے حوالے سے. نوجوان جو حضور پر ایمان لے آئے, ٹین ایجرز جنہیں آپ کہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان پر تو دباؤ ہوتا ہے والدین کا, بزرگوں کا. وہ اپنے اس دباؤ کو استعمال کر رہے تھے کہ رہو اپنے دین میں, کدھر جا رہے. اس کو قرآن نے ان کے جہاد سے تعبیر دیا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر تیرے مشرک والدین تجھ سے جہاد کرے کہ تُو میرے ساتھ شرک کرے, تو ان کا کہنا مت مان. معلوم ہوا وہ بھی مجاہد ہے, ٹکراؤ ہے, عقیدہ عقیدے سے ٹکرا رہا ہے, نظریہ نظریہ سے ٹکرا رہا ہے, دلیل دلیل سے ٹکرا رہی ہے, رد و قضا ہو رہی ہے, اعتراضات ہو رہے ہیں, ادھر سے جوابات دیے جا رہے ہیں. یہ ساری جو ہے یہ مجاہدہ فی سبیل اللہ کی منزل پہلی ہے, مرحلہ دوسرا. کیونکہ پہلی کو میں نے بنیاد سے تعبیر کیا, پہلے مرحلے کو میں اسے منزل نہیں کہہ رہا. تیسری سطح پر آئے گا معاملہ, جو دوسری منزل ہے. وہ ہوتا ہے نا جب بھی کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پہلے تو زبانی کلامی ہوتی ہے بات ایکسچینج اور پھر ہاتھ اٹھتے. تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے کہ اب قوتیں قوتوں سے ٹکراتی ہیں. اہل حق کا ٹکراؤ ہوگا اہل باطل کے ساتھ. پہلے صرف حق و باطل کے ایک نظریاتی سطح پر ٹکراؤ ہے, کشمکش ہے, اور اب اہل حق کا اہل باطل سے ٹکراؤ ہے. جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. چوتھا مرحلہ, آخری مرحلہ, یہ اہل حق اور اہل باطل کا ٹکراؤ جب مسلح تصادم کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ ہو کے آپ قتال کی سبیل وہ چوٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں سمم بولم, یہ اصطلاح جان لیجئے کہ ہر فلسفے میں, فلسفہ اخلاق میں ایک تصور ہوتا ہے کہ خیر اعلیٰ کیا ہے, بلند ترین نیکی کون سی. جو بھی آپ فلسفہ اخلاق کو, نظریہ اخلاق مرتب کریں گے تو آخر اس میں کوئی نہ کوئی چیز قرار پائے گی کہ بلند ترین نیکی کون سی ہے, خیر اعلیٰ, دی ہائیسٹ گڈ, دی ہائیسٹ ورچو وہ کیا ہے. مثلا یہ کہ بدھ مت میں خیر اعلیٰ کیا ہوگا, اہنسا, اس حد تک کہ مچھر بھی آپ نہ مارے, کوئی چیونٹی بھی آپ کے پاؤں تلے نہ آئے, یہ جو ہوا کے اندر ہے جراثیم وہ بھی کہیں آپ کے اندر جا کر نہ ختم ہو جائے, لہذا یہاں ڈھاٹا باندھ کر رکھیے. یہ سارا یہ ان کا ہے تصور. تو جو تصور ہوگا اس کے مطابق تو نقشہ بنے گا. آپ ہنس رہے ہیں کہ یہ کیا تشدد ہے, لیکن یہ کہ جب ایک اصول یہ معین ہو گیا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ خیر اعلیٰ ہے آپ کا, تو اب اس میں آگے بڑھے. اسلام میں خیر اعلیٰ کیا ہے, نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں آ جانا. وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں یہ اسلوب اقبال نے چرایا ہے, استہار لیا ہے قرآن کی اس آیت سے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح جیسے کہ سیشہ پلائی ہوئی دیوار. یہ محبوبیت خداوندی کا مقام. یہی آیہ پھر جو ہمارے اس منتخب نصاب کا سبق نمبر دو ہے اس میں وہ پوری بحث جا کر جہاں ختم ہوتی, والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں, تکلیف میں اور جنگ کے وقت. معلوم ہوا جس دی ہائیسٹ گڈ, دی ہائیسٹ ورچو, نیکی کا نقطۂ عروج جو ہے وہ یہ. تو ان چار کو ذہن میں رکھیے, ایک بنیاد, تین منزلیں, ان کی غرض و غایت کیا ہے. اب دیکھیے جہاں پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس سب کے اندر بھی یہ موجود ہے, مجاہدہ مان نفس نہیں کرتے تو کہاں ہوگا آپ کا بندگی رب کا تقاضا کہاں پورا ہوگا. اگر آپ نہیں کرتے نظریاتی تصادم تو خیر کی دعوت کیسے دیں گے, لوگوں کی آفت کیسے سنواریں گے. آخر جو بھی غلط عقائد نظریات ہیں ان کا ابدال کریں گے تو لوگ ان کے پھندے سے نکلیں گے. اور ایک نظام باطل اور نظام ظالمانہ جو ہے اس کو ختم کریں گے تو لوگ جو ہے اس کے شکنجوں سے آزادی, انہیں رہائی نصیب ہوگی. تو وہ جہاد وہاں ہے, لیکن یہاں خاص طور پر اس جہاد کو جو فرض کیا جا رہا ہے, میں نے فرض کہا ہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں پہلے امر میں آ رہی ہیں اور عام حالات میں, الا یہ کہ کوئی قرینہ کوئی اور ہو وہ استثنائی حالت ہوگی, ورنہ عام طور پر الامر للوجوب یہ اصول ہے. جہاں امر آتا ہے قرآن میں وہ وجوب کے لیے ہے, عام اصول یہی ہے. تو واجب ہے جہاد کرو اور اتنا جہاد کرو جتنا کہ اللہ کا حق ہے. اپنی ان قوتوں اور توانائیوں کی تقسیم کرتے ہوئے دیکھو کہ جو جس کا حق ہے اس کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں. کہیں اللہ کے حق میں ڈھاکہ ڈال کر تم نے اپنے نفس اور اپنی اولاد اور اپنے کسی اور کے لیے زیادہ حقوق تو نہیں دے دیے. یہ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کا اپنا ہوگا انٹروسپیکشن, اس کا اپنا جائزہ, لیکن یہ در حقیقت یہاں جو ہے وہ ہے اس سلسلہ رسالت کی کڑی کے طور پر. ہوجتباکم, اے مسلمانوں تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے. جیسے آپ کسی کو مبارکباد دیں کہ بھائی مبارک ہو تم سلیکشن گریڈ میں آ گئے ہو, یہ وہ انداز ہے. ہوجتباکم, اس نے تمہیں چن لیا ہے. اب میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا پہلے اور دوسرے حصے کے درمیان مناسبتیں. پہلی مناسبت کیا؟ ما قدر اللہ حق قدری, اور یہاں کیا آیا؟ جاہدو فی اللہ حق جہادی. وہاں کیا لفظ آیا تھا رسولوں کے بعد میں؟ اللہ یستفی من الملائکہ رسلا ومن الناس, اور یہاں امت کے لیے آ گیا ہوجتباکم, اس نے تمہیں چن. میں نے عرض کیا تھا اس وقت کہ یہ در حقیقت منطقی نتیجہ ہے ختم نبوت کا. جب تک وہ سلسلہ چلتا رہا کڑی در کڑی, اس میں نبوت اور رسالت کی کڑیاں جڑتی چلی آئیں. حضرت اس وقت بھی انبیاء کے حواریین جو ہے وہ آخر اس دعوت و تبلیغ میں ان کے دست و بازو بنتے تھے. حضرت عیسیٰ کے حواریین نے کتنی کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں. حضرت موسیٰ کی امت کے علماء کے ذمہ یہ تھا کہ نہیں, بے مستحفظو, یہ تورات تمہیں دی گئی ہے, اب اس کی حفاظت کا ذمہ تم پر ہے. لیکن یہ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے ایک امت کا مستقل فرض قرار پا جانا, یا میں ایک الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس کو لٹرل سینس میں نہ لیجئے, مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے, ایک امت کا مرتبہ رسالت پر فائز ہو جانا, یہ صرف ہوا ہے ختم نبوت کے بعد. کہ اب وہ انسٹیٹیوشن تو ختم ہوا, اس کو بھی ذرا پہچان لیجئے. نبوت اور رسالت, میں اس وقت علمی بحث میں نہیں جا رہا کہ کیا فرق ہے ان میں. ایک بات تو میں نے کہی وہ متفق علیہ, نبوت عام رسالت خاص. ایک بات اور بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے, حضور ہے کہ نہیں. کہیں فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کہیں دونوں کو جمع کیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. نبوت اور رسالت دونوں, تو جس شخصیت میں یہ دونوں جمع ہو گئے اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا سے لینے والا حصہ یہ نبوت ہے, اور خلق کو پہنچانے والا حصہ یہ رسالت ہے. نبی لے رہا ہے بواسطہ جبرائیل اللہ سے, اللہ سے لے رہا ہے, اس واسطے کو توڑ دیجئے اس وقت, اور ادھر اسے پہنچانا ہے. لینے والا جو پہلو ہے ان کی شخصیت کا, یہ نبوت والا پہلو. نبوت کہتے بلندی کو, یہ بلند ایسپیکٹ ہے, اس کا رخ اللہ کی طرف ہے جہاں سے لیا جا رہا ہے, اور رسالت پہنچانا, پیغام بری, بھیجے گئے, ارسل یرسل ارسالا, بھیجنا, رسول بھیجے ہوئے فرشتادہ. تو یہ ہے خلق کو پہنچانے والا پھر. یہ ضمنی طور پر ایک مسئلہ آ گیا کہ نبی کی نبوت بلند تر ہے بنسبت اس کی رسالت. تو جب ختم نبوت ہوئی تو دو کام ہوئے، لینے والا حصہ جو تھا وہ مکمل ہو گیا قرآن پر، اور ختم ہو گیا دروازہ بند ہو گیا. کیوں؟ یہ مکمل ہو گیا. اصل میں ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یا تو یہ مانو کہ ہدایت کامل نہیں ہوئی قرآن میں، تو منطقی طور پر جواز ہے اس کھڑکی کے کھلے رکھنے کا، یا یہ کوئی کہے کہ وہ جو کچھ قرآن میں آیا تھا محفوظ نہیں رہا، بگڑ گیا، تب بھی منطقی طور پر امکان ہے اس کھڑکی کو کھولنے کا. اور اگر یہ مان لو کہ ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اللہ نے، اس میں کہیں کوئی بگاڑ کہیں کوئی تحریف نہیں ہوگی، تو اس کھڑکی کے کھولنے کے لیے منطقی طور پر کوئی ضرورت نہیں. نبوت حضور پر کامل ہو کر ختم ہوئی، رسالت قائم ہو کر، رسالت کامل ہو کر دائم ہو گئی، تا قیام قیامت اب یہ رسالت محمدی کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کرے گا اس کام کو کون؟ اس میں وہ کڑی جوڑ دی گئی امت کی، رسالت محمد کے فریضے کو عملاً ادا کرے گی امت تا قیام قیامت. شخصاً اب کا کوئی نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا. نبوت کا دروازہ تو مستقلاً بند، اس لیے کہ وہ کامل ہو کر ختم ہوئی، اور رسالت حضور پر کامل ہو کر دائم ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. رسالت ختم نہیں ہوئی، رسالت دائم ہو گئی، پہنچانے کا سلسلہ دائم و قائم ہے تا قیام قیامت. البتہ اس کے لیے جو اب یہ جو فریضہ رسالت ہے یہ کون ادا کرے گا؟ امت محمد کے ذمے ہے. گویا کہ یہ امت اب کلیکٹیولی منصب رسالت پر پائی تھی نیابت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وجہ ہے کہ وہاں لفظ استفاء تھا، یہاں اجتباء ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اور ہو اجتباکم. اب اس میں در حقیقت جو انداز ہے اس کو پہچان لیجیے، یہ انداز ہے تشویش کا، ترغیب کا. جیسے آپ کسی بچے سے کہیں دیکھو اپنی خوش قسمتی پر ناز کرو، نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو داخلہ مل جائے جسم کالج میں، نہیں ملتا، تمہیں مل گیا ہے، اب ذرا اس کا حق ادا کرو، تمہیں یہ موقع نصیب ہو گیا ہے، اس کی قدر کرو. تو اس میں ترغیب اور تشویش ہو اجتباکم، اس میں گویا کہ وہ انداز بھی ہے. وہ اقبال کی جو نظم ہے کہ اپنی خود ہی پہچان ہو غافل افغان، اپنی خود ہی پہچان ہو غافل انسان کر لیجئے، تو اپنی عظمت کو پہچانو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اسی طرح اے امتی محمد اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو، کس مقام پر ہو، تمہارا سلیکشن ہوا، تم مجتبا ہو، تمہارا چناؤ ہوا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا احساس پیدا ہو جائے انسان تو جو جذبہ عمل اس سے ابھرے گا، اور یہ مثبت جذبہ عمل ہوگا، اپنے اس مقام اپنے اس مرتبے کی عظمت کو پہچان. یہاں آپ ٹانک لیجئے ذرا وہ حدیث حضور کی، اگرچہ اس پر کچھ کلام ہے سند وغیرہ پر، لیکن اکثر و بیشتر اسے قبول کیا جاتا ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کلیکٹیولی یہ سب پر ذمہ داری آئی ہے امت پر، لیکن اپنے اپنے مرتبے اور مقام کی حیثیت سے وہ کم و بیش تو ہوگی. جس میں صلاحیت زیادہ ہے اس پر زیادہ ذمہ داری، جس میں صلاحیت کم ہے اس پہ کم ذمہ داری، جس میں استعداد زیادہ ہے وہ زیادہ ریسپانسیبل ہے، جس میں استعداد کم ہے وہ اتنا ہی کم ذمہ دار ہے. اب علماء جو ہے، اگر واقعی علماء ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر ان کی ذمہ داری کیا ہو؟ دین کے جاننے والے، دین کا فہم رکھنے والے، دین کو سمجھنے والے اس امت میں باقیوں کو تو وہ بتائیں گے. جنہیں یہ علم حاصل ہو گیا ہے ان کی ذمہ داری وہی ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں. وہاں کیونکہ نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، وہ نبوت پر فائز ہوتے تھے. یہاں یہ کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو وہ نبی تو نہیں ہے، لیکن اپنے مقام اور مرتبے میں وہ بالکل انبیاء کی سطح پر ہے کہ انہیں وہی کام کرنا ہے کہ جو سابقہ امت میں انبیاء اور رسل کیا. ہوج کباکم پر اب اس وقت ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ احساس، یہ شعور ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ بڑا اپیلنگ انداز، بڑا ہی مثبت انداز احساس ذمہ داری کو پیدا کرنے کے لیے ایک بڑا میٹھا انداز ہے. ہوج کباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. ایک دوسرا اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. چند منٹ ہے، استعمال کر لیتے ہیں. یہ ایک اور پہلو. حرج کہتے ہیں تنگی، ضیق، مشقت. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کو معین کرنے کے لیے پھر وہ اصول جو میں نے پہلی اپنی تقریر میں رکھا تھا اس کو سامنے لانا ہوگا. ایک تاویل خاص جو مخاطبین اولین ہے اس قرآن کے، ان کے اعتبار سے، اور زیادہ کھل کر تو گفتگو انہیں سے ہوگی، انہیں کے احوال و ظروف، انہی کے احساسات، انہی کی سوچ، یہ سب سے پہلے ہو گئے پیش نظر خطاب کرتے ہوئے. لیکن یہ کہ پھر ایک تعبیر عام بھی ہے تمام نوع انسانی کے اعتبار سے تا قیام قیامت، اس لیے کہ قرآن بہرحال نازل صرف ان کے لیے نہیں ہوا تھا بلکہ پوری نوع انسانی. یہ الفاظ جو آ رہے ہیں ہوج تباکم، اس میں اولاً سامنے رکھیے بنی اسماعیل کو جو مخاطب اول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں بعثت ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جن میں سے بعثت ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے، کوئی باہر سے لا کر نہیں ان کی طرف بھیجا، انہی میں سے اٹھایا. تو یہ دو حیثیتیں ہو گئی کہ انہی میں کا ایک فرد ہے اور وہی اس کے مخاطب اول ہے. اس کے اعتبار سے ذرا سوچئے، تم پر تو دین میں ہم نے کوئی تنگی بھی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ. اور کیجئے، کسی غیر ابراہیمی کے لیے ایک مغایرت ہے، اجنبیت ہے، ایک نسلی بوجھ ہے، لسانی فصل ہے، کتنی چیزیں ہیں جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے اس دین کو قبول کرنے میں. ان کے لیے یہ معاملہ ہے کتنے پرولیجڈ ہیں وہ لوگ. ان کے باپ ابراہیم کا دین, ان کے باپ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر. اسماعیل اور ابراہیم کون تھے؟ ان کے باپ, ان کے دادا. اور پھر وہ جو طواف ہوتا آ رہا تھا وہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, وہ ان کی قومی روایات. قربانی جو ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے وہ ان کی قومی روایت. معلوم ہوا کہ ان کے لیے تو یہ اپنے گھر کی چیز ہے, کوئی مغایرت نہیں, کوئی فصل نہیں, کوئی گود نہیں. اس اعتبار سے بھرپور مانی کو وہ بنے کہ اے بنی اسماعیل, تم پر تو اس دین کے معاملے میں کوئی دقت, کوئی تنگی ہے ہی نہیں. ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ اور اسی کی ملت ہے. آگے چلیں گے اب نماز مغرب کے پاس. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.